Raza, 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 Ahmad raza. Raza, 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 Ahmad raza.
Raza,
raza, raza, raza, raza, Ahmad raza.
Raza,
raza, raza, raza, raza, Ahmad raza.
Raza.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے عاشقوں کے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس پروگرام میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی بات ہوگی بات ہوگی عاشقوں کے امام کی عاشقان اہل سنت کے سردار کی الحمدللہ عاشقان رسول کے دلوں میں عشق رسول کی جو شمع اس مرد قلندر نے بیدار کی جو شمع جلائی وہ جل رہی ہے وہ شمع فروزہ ہے اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک اس کی برکتیں ہم پاتے رہیں گے اور اچھی اچھی نیتیں ہوں علم دین سیکھنے کے ارادے کے ساتھ علماء اکرام مفتیان اکرام مبلغین دعوت اسلامی کی پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے ناتے بھی ہوں گی اور کلام اس پروگرام میں صرف اور صرف عاشقوں کے امام یعنی اعلیٰ حضرت کے ہی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناتے بھی ہوں گی مناقب اعلیٰ حضرت جو بزرگوں نے لکھی وہ بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کارناموں میں جو آپ کہہ لیجئے سب سے بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے یا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں جس قدر قرآن کی اہمیت ہے اسی قدر خدمت قرآن کی بھی اہمیت ہے خدمت قرآن سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے اور اعلیٰ حضرت جو عشق رسول سے اپنے سینے کو بھرے ہوئے تھے عشق قرآن بھی آپ کے سینے میں اسی طرح موجے مارتا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی نے پوری زندگی قرآن کے درس کو قرآن کے نور کو عام کیا اور اپنے وابستگان کو بھی قرآن سے ایسا جوڑ کے رکھا کہ کسی نے پھر کہا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی دلوں میں جو قدر اور اہمیت اور محبت ہے عاشقان رسول کے وہ یہ اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ رسول عز و جل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم امام احمد رضا خان سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور ان کی عظمت کس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے الحمدللہ تو بات ہوگی آج اعلیٰ حضرت کی خدمت قرآن فہم قرآن کے حوالے سے کہ آپ کا لگاؤ کیسا تھا قرآن پاک سے اور ہم اپنا بھی کچھ جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ قبلہ مولانا راشد مدنی صاحب تشریف فرما ہے اور جناب مولانا وقار اتاری مدنی صاحب انشاءاللہ الکریم اس موضوع پر گفتگو ہوگی ہماری حاجی آصف اتاری سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت اور اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے ہم نے اس پروگرام میں شامل لینا ہے علم دین سیکھنا ہے سیکھ کر عمل کرنا ہے دوسروں تک بھی ہو سکے تو اس پروگرام کی باتوں کو پہنچانا ہے انشاءاللہ الکریم اور جب اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جائیں تو جھوم جھوم کر کلام پڑھیں اعلیٰ حضرت کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک بات امیر اہل سنت کی جو کئی برسوں پہلے سنی تھی وہ ذہن میں آ جاتی ہے آپ کا فرمان ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب پڑھا جائے تو سمجھ آئے یا نہ آئے جھومتے ہوئے پڑھتے رہو کہ میرے امام نے جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں اور آپ کی شاعری میں کوئی جھول کوئی باطل کوئی غلطی الحمدللہ ہمیں نہیں ملتی ہے جو لکھا تفسیر قرآن کے طور پر لکھا جو لکھا تشریح حدیث کے طور پر لکھا اور ایسا لکھا کہ پھر عاشقوں کے امام کہلائیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں عشق رسول ملے عشق صحابہ و اہل بیت ملے تو پھر اس عاشقوں کے امام سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیے اور ایسا جوڑے رکھیے کہ ہمارے انگ انگ سے صدا آئے کہ فیضان رضا انشاءاللہ فیضان رضا جاری رہے گا حاجی آصف اتاری کلام اعلیٰ حضرت سے ہمیں آغاز میں چند اشعار سنائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ
صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا کریمنا
صلی
علی پل سے اتارا گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارا گزر کو خبر نہ ہو اپنی رحمت سے تو مجھے اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر نہ
موضوع ہے امام احمد رضا اور خدمت قرآن. قرآن پاک یہ ہمارے لیے یقیناً سرمایہ حیات ہے، اور قرآن پاک ہمارے لیے سب کچھ ہے، دستور ہے زندگی گزارنے کا، سب کچھ ہمارے لیے ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. اللہ کے رسول کی صداقت، ان کی رسالت کی باتیں، اللہ پاک کی وحدانیت کی باتیں، یہ سب ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں. اور جو جتنا قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے درس کو عام کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا پیارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیا ہو. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ کام بخوبی سر انجام دیا. آج ہم اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے راشد بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذاتی طور پر پرسنلی بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کس عمر میں پڑھا، آپ نے قرآن کب پڑھ کر مکمل فرمایا، آپ نے کس سے قرآن پڑھا، اور آپ کے حافظ قرآن بھی تھے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا چونکہ گھرانہ ہی علمی تھا، آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان خود مفتی تھے، اور جیسے ہی آپ نے ہوش سنبھالا بلکہ آنکھ کھلی تو آپ نے دینی ماحول اور دینی مزاج ہی دیکھا، اور فیضان قرآن سے ہی آپ کی آنکھیں منور ہوئیں. بہت چھوٹی ہی عمر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ناظرہ مکمل کر لیا تھا، یعنی آج کے دور کے جو بچے ہیں جس عمر میں ناظرہ کرتے ہیں اس سے بہت کم عمر تھی. اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے علوم دینیہ کی طرف رخ فرمایا، اور بس وہ ایک سبب بنا تھا کہ کسی نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو حافظ صاحب کہہ دیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس وقت تک حافظ نہیں تھے.
اچھا.
تو اس مسلمان کے حسن زن کی لاج رہ جائے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ نیت فرمائی، اور ایک مہینے کے مختصر سے پیریڈ میں ایک مہینے سے مراد بھی ہے کہ مہینے کے 30 دن اور اس میں کچھ لمحے کچھ منٹ جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کا مطالعہ فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خدا داد غیر معمولی حافظے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی، تو آپ حافظ قرآن بھی تھے. یہاں پر آپ کی محبت قرآن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے آپ کو ذہانت کیسے عطا کی؟
اور جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ کس ایج میں آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا یا قرآن پاک پڑھا، تو ہمارے راشد بھائی نے بھی جو بیان کیا کہ نارملی جس عمر میں بچے آج کل بلکہ کہنا چاہیے پڑھنا چاہیے، تقریباً یہ 4 سال 4 ماہ سے جو ہے وہ ابتدا کی رائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ایک طریقہ ہے، لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنی ایج میں تو 4 سال میں آپ نے تقریباً قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا، یعنی جس سے نارملی افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اس عمر تک اعلیٰ حضرت قرآن پاک پڑھ چکے تھے ناظرہ. یہ آپ کا انداز تھا، اور پھر وہ مشہور زمانہ جو آپ کے واقعات ملتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو بھی قاری صاحب وغیرہ آپ کو پڑھایا کرتے تھے اس میں، یعنی جیسا کہ راشد بھائی نے بات کی، اسی کو اگر ہم مزید کنٹینیو کر لیں کہ ایک ماحول کی جو بات کی تھی نا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر تعلق ہم قرآن اور پھر صاحب قرآن دونوں سے دیکھیں تو اس میں گھرانے اور ماحول کا بڑا تعلق ہوتا ہے. یہ یوں کہہ لیجیے، الحمدللہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ماحول ملا، آپ کا بھی ایک یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک وہ گھر ہوتا ہے کہ جس کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے، پھر اس دینی ماحول میں جو بچے پرورش پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری دینی باتیں معاملات جو ہے نا ویسے ہی آگاہی ہو جاتی ہے، گویا چلتے پھرتے انہیں مل رہا ہوتا ہے. اچھا سو رہے ہیں تو بھائی یہ سنتیں ہیں، رات کو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کہتے ہیں بچے بھائی کہانی سنا ہے ابو، تو کیا سنانا ہے، پرانی واقعہ سنا دیا. اب وہ واقعات جو ہو سکتا ہے بڑے بھی نہ سن رہے ہو، وہ جناب وہ بچوں کو بھی پتہ چل گیا. تو جو اعلیٰ حضرت کی ہم بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے تو والد بہت بڑے عالم، دادا جان بہت بڑے عالم. جب حال یہ ہوگا تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ جب حروف تاجی پڑھنا شروع کرتے ہیں الف با تا سا، اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ لام الف پر آتے ہیں، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت سوال، اب اتنی چھوٹی عمر ہے کہ اندازہ کیجیے 4 سال میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو کب یہ بات ہوئی ہوگی، کب آغاز ہوا ہوگا، ابھی حساب لگا لیجیے.
یہ بھی ایک سوال ہے
جی، آدمی حیران رہ جاتا ہے، یقین جانی ایسے ہی تھوڑی سی اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے.
آپ نے یہاں اظہار کیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ وہ کیا سوال تھا، اعلیٰ حضرت نے یہی پوچھا نا.
جی میں اسی طرح یہ بھائی لام الف کیوں آ گیا، تو اب آپ نے سوال کیا بھائی الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا
دوبارہ کیوں،
اب یہ لام الف کیوں آ گیا، تو پھر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ ایسا سوال ہے. خیر وہاں آپ کے جو ہے وہ دادا جان مولا رضا علی خان علیہ رحمہ بھی موجود تھے، بہت بڑے متبشر عالم تھے، تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ جیسے استاد پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھ لو، وہ پڑھ لیا. لیکن اب وہ جان گئے تھے کہ یہ جو سوال ہے یہ عمر تو ننی سی ہے لیکن جو شعور ہے وہ ننا نہیں ہے، جو دماغی صلاحیت ہے وہ ننی نہیں ہے، ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں. تو پھر آپ سمجھاتے کہ بھائی یہ جو شروع میں تم نے الف پڑھا تھا نا، وہ الف نہیں در حقیقت حمزہ تھا. اب یہ جو باتیں اگر یہ میں عرض کروں، اور ہو سکتا ہے وہی بات ہے کہ بہت سارے جو بڑے بھی موجود ہوں ان کے بھی ذہن میں سوال آیا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو پھر وہی ہے کہ جیسے جیسے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے یہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی. فرماتے ہیں،
اور یہ بھی جواب میں کہا تھا کہ اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے کی شبیہ بھی ہے نا.
ہاں وہ آگے بات آتی ہے، وہ
آگے آپ بتا رہے ہیں
لگا تھا جی. پہلے فرمایا کہ جو شروع میں پڑھا تھا وہ حمزہ تھا، الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، تو اب جو آیا ہے نا یہ اصل میں الف ہے کیونکہ یہ لام کے بعد آیا، ٹھیک ہے. تو آیا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ اصول ہے، اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی. تو اب وہی بات ہے کہ یہ تو پورا ایک چیپٹر ہے اگر اس کو میں کھول کے سمجھانا چاہوں. خیر سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت جو آپ نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت جو لکھ دیں جو فرما دیں ڈھونڈتے جائیے کہ حق ہی فرمایا ہوگا. تو خیر آپ نے فرمایا کہ وہ حمزہ تھا، یہ الف ہے. اچھا پھر آپ نے سوال کیا پھر یہ لام کے ساتھ کیوں الف ملایا، کوئی اور بھی ورڈ ہو سکتا تھا. اب اور ہی وہ گویا جھوم اٹھے، سینے سے بھی لگایا اور فرمایا کہ ان دونوں میں بڑی آپس میں مطابقت موجود ہے. اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اگر الف لکھو، الف اگر ہم کھول کے لکھیں تو اس کے بیچ میں کیا ہے، لام آتا ہے، الف لکھتے ہیں الف لکھیں گے پھر لام پھر فے الف، اور پھر لام لکھیں تو اس کے بیچ میں کیا آئے گا، الف. تو لام کو گویا الف سے بڑی محبت ہے اور الف کو گویا لام سے بڑی محبت ہے، لہذا پہلے ان کو ملا کے لیے.
لام کے پیٹ میں الف ہے، الف کے
پیٹ میں لام ہے.
یہ بھی اصل میں جواب دینے والا بھی تو ایسا
جواب دینے والے وہی جو بات تھی کہ وہ گھرانا ہی ایسا ہے کہ ابھی سے اتنی چھوٹی عمر میں ایسی تربیت ہو رہی ہے تو پھر آگے جا کر کیا حال ہونا ہے، پھر تو اعلیٰ حضرت ہی ہونا ہے.
جس گھر میں قرآن قرآن ہی ہو رہا ہو، جس گھر میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں جب پیدا ہوئے تب سے سن رہے ہو، تو ایسا بچہ تو پھر پڑھ لے گا. لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کے سوالات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے ان کو بتایا جائے، کیونکہ بچوں کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں آپ ان کو دبا نہیں سکتے. آپ ان کو کہیں گے کہ بیٹا ابھی بعض سوال ہوتے ہیں جن کے جواب نہیں بن پاتا،
اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ وہ بچہ مطمئن ہو پائے.
لیکن اس میں علم بڑا ضروری ہے. یہ بات آ گئی کیونکہ یہاں ایک صاحب
پوچھ کے بتا دینا.
ہاں وہی
عالم صاحب سے پوچھ کے بتا دیں.
وہ محرم کے دن چل رہے تھے تو ان کے صاحب نے خود بتایا کہ میرے بچے نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ابو یہ کیا ہے, یہ اتنے یہ کیوں اہتمام ہے, یہ سب کیا ہے. تو وہ مجھ سے اظہار کر رہے ہیں یار آپ مجھے بتا رہے ہیں, میرا بچہ تو پوچھ رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتا چلا. تو وہ بڑا احساس ہوا بہت سارے مدی چینل کے ناظرین.
آپ نے بتایا کہ بھائی یہ
میں نے تو الحمدللہ کر دیا.
کیا بتانا ہے, امام حسین کا مہینہ ہے.
جی امام حسین کا مہینہ ہے اور نواس رسول ہے. تو والدین کو خود علم دین حاصل کرنا چاہیے. تو اس کے ذریعے پھر آگے جو ہے
اعلیٰ حضرت جو والد تھے دادا تھے یہ سارے کے سارے مفتی تھے عالم تھے.
جی جی الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو والد گرامی ہیں یہ خود رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے. متکلم وہ عالم ہوتا ہے جو علم عقیدہ میں مہارت رکھتا ہے. اور آپ کی کئی فتاوی بھی موجود تھے اگرچہ وہ جمع نہ ہو سکے یکجا نہ ہو سکے, لیکن امام علیہ سنت کے والد گرامی کی کئی کتابیں آج بھی موجود ہیں جو دستیاب بھی ہیں. اسی طرح آپ کے جو دادا جان تھے رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بہت بڑے مفتی تھے. تو رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ چلتا ہے اور یہ تسلسل ایسا رہتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی ہین حیات رہتا ہے. پھر آپ کے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان صاحب, پھر چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند, پھر ان کے جو جانشین بنتے بنتے یعنی آج تک الحمدللہ بریلی شریف یہ مرکز اہل سنت ہے اور آج تک وہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس فتویٰ نویسی پر کوئی اجرت نہیں لی جاتی. یعنی اگرچہ شرعی فتویٰ تحریری طور پر جو دیا جاتا ہے اس پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے, اس کی کوئی فیس لیتا ہے, تو اس میں شرن کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ کمال درجے کا تقویٰ ہے, کئی مرتبہ آپ کو آفر کی جاتی ہے پوچھا جاتا تو فتاوی رضویہ میں کئی ایسے مقامات ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خود صراحت کے ساتھ فرما دیتے کہ یہاں فتوے پر شرعی مسئلہ بتانے پر اجرت نہیں لی جاتی. تو یہ اخلاص تھا امام علیہ سنت اور آپ کے گھرانے کا کہ پوری دنیا میں آج سنیت کی اور اسلام کی جو اصل روح ہے الحمدللہ وہ مرکز بریلی سے اٹھتی ہے مدینہ کا فیضان لیتے ہوئے. اور اکناف عالم میں مختلف قوموں سے مختلف مزاج رکھنے والے افراد اور مختلف تہذیب سے جڑے ہوئے افراد بھی الحمدللہ فکری طور پر نظریاتی طور پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فالوور ہیں
الحمدللہ. یوں کہا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 200 سال سے زائد
جی
کئی عرصہ ہو گیا ہے کہ اس خاندان سے اور اس گھرانے سے علم کی جو شمع ہے وہ روشنی پھیلا رہی ہے اور لوگوں کے فتاوی لوگوں کے مسائل کو بلا اجرت کے یوں کہیے کہ ماشاءاللہ جوابات دیے جاتے ہیں. اور یہ اعلیٰ حضرت نے بالخصوص جس میں تقریباً اپنے 50 سال پلس جو اعلیٰ حضرت کے بنتے ہیں جو آپ نے یکتا اکیلے بندے نے جو ہے وہ 50+ آپ نے سوالات کے جواب دیے اور وہ ہزاروں سوالات کے جوابات اس میں بھی شاید اعلیٰ حضرت کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ سارے کے سارے تو
جمع نہیں بات کے ہیں جو ابتدائی
جو ہمیں 30 آپ کی جلدیں ہیں 30 volumes ملتے ہیں یہ بھی پورے نہیں ہیں
ابھی ایسا ہی ابھی بھی کئی ایسے فتاوی جات ہیں جو غیر مطبوع مختلف رسائل میں جرائد میں یا مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں.
اور یہ بڑی زبردست بات ہے اعلیٰ حضرت کی باتیں آپ کی تحریریں آپ کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملا دیتا ہے. یقین کیجئے جب آپ کسی کی تحریریں پڑھتے ہیں تو جیسے آپ اس کے پاس بیٹھ گئے آپ اس کی صحبت میں ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری ہو اعلیٰ حضرت کی ترجمہ کنز الایمان ہو اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات ہوں آپ کی جو خطوط ہیں جو مکتوبات ملتے ہیں وہ پڑھنے سے بھی آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایک کمرے میں ہیں اور اعلیٰ حضرت جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں آپ پھر جیسے تصورات میں کھو جائیے. اچھا جب خدمت قرآن کی بات ہوتی ہے راشد بھائی تو نارملی ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے جو تھوڑا بہت اہل علم سے وابستہ ہے کہ بھائی قرآن کو سمجھایا اور قرآن میں یہ آیت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے ایسی کون سی تفسیر لکھی ہے؟
یہ بڑا زبردست سوال ہے. اور وہی قرآن پاک کی خدمت کی بات آتی ہے تو فوراً جو تبادر ذہنی جس کو کہیں یعنی فوراً ذہن جس رائے کی طرف یا جس خیال کی طرف جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی ہے. یہاں میں چند باتیں ذکر کروں گا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے اور آپ کے جو بنیادی فیلڈ کو دیکھا جائے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہوتی ہے کہ مختلف دور میں مختلف ادوار میں جو علماء ہیں ان کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو محاذ تھا بنیادی طور پر وہ کیا تھا کہ بر صغیر میں جو فتنے اٹھ رہے تھے بد عقیدگیاں اور بدعات کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا دین کے نام پر دین کو لوٹا جا رہا تھا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. اور آپ کا جو اسپیسیفک جو آپ کا شعبہ تھا وہ تھا فتویٰ نویسی. تو فتویٰ نویسی اور تصنیف کے کام میں آپ اتنے مشغول تھے کہ دیگر کئی اہم کام جو ہے اس کی طرف آپ توجہ نہ فرما سکے، لیکن آپ کے جو تلامذہ تھے، آپ کے جو خلفاء تھے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو ان شعبہ جات کی طرف مائل کیا. یعنی کئی ایسے کام ہیں جو اعلیٰ کے خلفاء نے کیے لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی ہدایات کے مطابق تھے. اچھا، تفسیر کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، اور شرعی احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق 500 آیات ہیں جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے، جن میں شرعی احکامات ہیں. بقیہ آیات میں جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، پچھلے انبیاء کے معجزات وغیرہ کا بیان ہے، اور پچھلی امتوں کا بیان ہے. تو تقریباً 500 آیات احکام ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی رضویہ شریف یا دیگر جتنی بھی تصانیف ہیں ان میں جہاں جہاں پر قرآنی آیات کے تحت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن مجید کی تشریحات کی ہیں، مفاہیم بیان کی ہیں، تفسیرات کی ہیں، تو ان کو جب یکجا کیا گیا، علماء علیہ سنت نے اس پر جب کام کیا، ایک کتابی شکل میں لانے کے لیے اہتمام کیا، تو اشفاق بھائی وہ تقریباً 600 کے قریب آیات تھیں جن پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تشریحی اور تفسیری کلام فرمایا ہے. یعنی اور اس کو مطبوع بھی کیا گیا ہے، تقریباً 3 جلدوں میں وہ موجود ہے جس میں اعلیٰ حضرت کے تفسیری فوائد کو جمع کیا گیا ہے.
اچھا،
یہ تو وہ کام ہے جو آپ کی کتابوں میں منتشر طور پر موجود تھا، اس کو یکجا کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عربی کی کئی تفاسیر پر اعلیٰ حضرت نے عربی میں حواشی لکھے ہیں، جیسے کہ تفسیر خازن ہے، تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر در منصور ہے، اسی طرح جو علامہ سیوطی کی اصول تفسیر پر کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عربی زبان میں حاشیہ ہے. تو کئی عربی تفاسیر پر آپ نے حواشی تحریر فرمائے، متفرق طور پر آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تشریح بھی فرمائی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی تفسیر یعنی قرآن کے معانی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ایک بڑا کام کیا ہے. وہ کیا کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن سے استدلال کیا ہے.
اچھا،
یعنی ایک تو یہ قرآن کے معنی بتانا، دوسرا یہ قرآن میں جو اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں، جو عقیدے کی، اعمال کی، تصوف کی اور مختلف قسم کی جو باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان کو ریویل فرماتے ہیں، ان کو بیان فرماتے ہیں. یعنی ہر مفتی کے فتوے میں، ان کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ کسی بھی جہت سے سوال کیا جائے تو جواب دیں گے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے، قرآن سے استدلال بھی کیا ہے، کئی احکامات کا ثبوت بھی فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو دیکھیں آپ، اگر علم تجوید کے حوالے سے پوچھا جائے تو اعلیٰ حضرت لاجواب نہیں ہوتے، جواب دیتے ہیں، پوری پوری کتاب بھی تحریر کر دیتے ہیں. اگر آپ سے رسم القرآن، قرآن کا جو رسم الخط ہے کہ قرآن کے کلمات رسم عثمانی کے مطابق کس انداز میں لکھنے ہیں، اعلیٰ سے سوال ہوتا ہے، فتاوی رضویہ موجود ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کئی علوم کی مطلب ایک ایسی دلیل ہے کہ جو آفتاب کی طرح بالکل واضح ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے. فتاوی رضویہ میں ایسے کئی اقتباسات موجود ہیں کہ رسم الخط پر آپ سے جب پوچھا گیا، پورا فن ہے، اعلیٰ نے اگرچہ اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اعلیٰ حضرت اس کا بھی جواب دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے قرآن مجید کی کسی آیت کے تحت عقیدے کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو بھی بیان فرماتے ہیں. آیت کے تحت اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کوئی اجتہادی اختلافی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو بھی بیان فرماتے ہیں. قرآن کی آیت کے ضمن میں اگر کوئی تصوف کی بات پوچھی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صوفیانہ کلام بھی فرماتے ہیں. اور یہ تو ایک دینی علوم ہے، مروجہ علوم ہے کہ ایک عام عالم کی بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ نظر ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے خالصتاً دنیاوی اعتبارات سے یعنی سائنسی اعتبارات سے بھی جب سوال ہوتا ہے تو ایک دو مقامات نہیں، فتاوی رضویہ شریف میں درجنوں مقامات ملیں گے کہ بظاہر وہ مسئلہ ٹیکنیکل ہے، دنیاوی علوم سے تعلق رکھنے والا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فلسفی انداز میں بھی، منطقی انداز میں بھی، سائنسی انداز میں بھی اور قرآن کی آیات سے استدلال کر کے سائنسی مسائل کو، دنیاوی علوم کو بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت قرآن مجید کی آیات سے ثابت فرماتے ہیں. تو یوں اعلیٰ حضرت کا اگر انداز استدلال دیکھا جائے، قرآن مجید کی خدمت کا انداز دیکھا جائے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ مفسر سے بھی بڑا مقام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اعلیٰ حضرت کو حاصل تھا کہ آپ قرآن سے استدلال بھی فرمانے والے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی فرمانے والے ہیں. اور یہاں میں ساری بات کو کنکلوڈ اس اعتبار سے کروں گا کہ قرآن مجید جو کہ علوم و عرفان کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، ہر طرح کے علوم موجود ہیں، اور ان علوم کو سمجھنے کے لیے پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء اسلام نے مختلف علوم جو ہیں وہ تدوین کیے، مدون کیے، کریٹ کیے. یعنی جس طرح میں نے ذکر کیا، ایک ہے قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا کیسے علم تجوید ہے، قرآن کو لکھنا کیسے ہے اس کے لیے علم رسم الخط.
لکھنا کیسے، یہ ہو سکتا ہے کہ رسم الخط جی ہر کسی کی سمجھ میں نہ. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رحمان،
جی
تو رحمان کو میم اور الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور میم کے اوپر کھڑا زبر اس کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن لکھنا کیسے ہے، تو یہ رسم الخط کا علم ہے نا. कि भाई कहाँ पर किस तरह से लिखना है, कहाँ पे खड़ी जेर डालनी है, कहाँ या डालना है, ऐसा ही है
जी जी।
तो ये भी एक इल्म है पूरा, और आला हजरत इसके भी माहिर थे।
यानी वो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद के हवाले से कई उलूम हैं, कुरान के अल्फाज को पढ़ना कैसे इल्म तजवीद है, कुरान मजीद के कलिमात को लिखना कैसे है इल्म रस्मुल खत है, कुरान मजीद का तर्जमा कैसे करना है, तो कुरान के तर्जमे के उसूल पर पूरा एक इल्म मौजूद है, फिर कुरान की तफसीर कैसे करनी है, एक इल्म तफसीर है, एक इल्म उसूल तफसीर है, फिर कुरान से इस्तदलाल कैसे करना है, कुरान से दलील कैसे पकड़नी है, उसके भी कई उलूम मौजूद हैं। और मुख्तलिफ उलमा को देखा जाए तो वो किसी एक या दो इल्म में ही महारत रखते थे, यानी कोई इल्म तजवीद का माहिर है, कोई रस्मुल खत का माहिर है, कोई फिकी अहकाम का इस्तेदलाल करने के एतबार से महारत का मलका रखता है, लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को रब तबारक व तआला ने ऐसा कुरान का फैज अता फरमाया कि आप कुरान मजीद के अल्फाज की भी खिदमत करने वाले हैं, कुरान मजीद के मानी की भी खिदमत करने वाले हैं, यानी कुरान का आप लफ्जी तर्जमा भी करते हैं, कुरान की आप तशरी भी करते हैं, कुरान से आप इस्तेदलाल भी करते हैं, और कुरान मजीद से आप दुनियावी उलूम को भी साबित करते हैं, और कुरान मजीद ही के जरिए आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत और शान भी बयान करते हैं।
खुद ही कहते हैं ना, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, मैं कहीं और से नाते नहीं सीखा, मैंने तो कुरान से सीखा है, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे अहकाम शरीयत मलहूज, शरीयत के अहकाम भी मलहूज रहे, हद से भी नहीं बढ़ना है और तनकीद से शान भी नहीं करनी है, कुरान के रस्ते पे चलेंगे तो इस हिदायत के रस्ते पर चलते हुए जैसे कि आला हजरत चलते रहे आपके कलाम, फिर सुभान अल्लाह खुद ही कहते हैं ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाले मुस्तफाई, ये कैसा प्यारा शेर है। इस शेर पर वकार भाई अगर गौर करें कैसा कमाल का जामे शेर है, पांच छह अल्फाज हैं, ईमान है काले मुस्तफाई, ईमान मुस्तफा की बोली है, हुजूर की बातें करो ये ईमान है, हुजूर ने जो कह दिया वो कहो, कुरान है हाले मुस्तफाई, हाले मुस्तफाई मुस्तफा के हालात है, कुरान उनका किरदार, उनकी शान, उनका जो मामलात हैं वो कुरान
जी। और हज़रत ने बयान भी किया कि ईमान की तारीफ क्या है, तो आला हज़रत पहले लिखते हैं उसके बाद फरमाते हैं ईमान की गोया मुख्तसर तारीफ फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात को सच्चा मान लेना ईमान है।
वाह,
ईमान है काले मुस्तफ़ा, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया मुझे उस पर यकीन है, तो ये ईमान है, तो ईमान है ईमान है काले मुस्तफाई और कुरान है हाले मुस्तफाई। अच्छा, कुरान की बात हो रही है, ज़ाहिर इल्म कुरान और आला हज़रत, कुरान ये बुनियाद है, ईमान की बुनियाद है और इस्तेहकाम ईमान की भी बुनियाद है, इस्तेहकाम दीन की भी बुनियाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती कासिम साहब ने बड़ा अच्छे अंदाज से इसको बयान किया था कि इस्लाम जो बाकी है और आज तमाम बातिल जो कुव्वतें हैं वो इस्लाम के पीछे लगती हैं और इस्लाम और इसके खिलाफ महाज उठाए जाते हैं, लेकिन इसको पीछे नहीं कर पा रही, बाज़ जो अदियान हैं वो जो बातिला हैं वो गोया सरेंडर हो चुके हैं,
खत्म हो चुके,
खत्म हो गए, लेकिन इस्लाम को क्यों नहीं वो गिरा पाते, क्योंकि इसके पीछे कुरान मौजूद है,
कुरान की
कुरान है बिल्कुल महफूज है, उनकी असल किताबें महफूज नहीं रही, वो इंजील वगैरह जो किताबें थी तौरात उसमें तब्दीली हो गई, जब वो बुनियाद थी उनके दीन की उसमें ही तब्दीली हो गई, तो फिर दीन बाकी नहीं रहा। हमारा कुरान जो है वो चूंकि सही हालत में मौजूद है बगैर जेर जबर पेश की कमी के, लिहाजा अभी इस दीन को भी गिराया नहीं जा सका, नहीं जा सकता, ना जा सकेगा कभी। और ये कुरान जो महफूज है उसका जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बनाया है, हुफाज़े कुरान के सीने, उनके सीनों में ये महफूज है। और फिर क्या लिखा उलमा ने कि हुफाज़े कुरान अल्फाज़े कुरान के मुहाफिज हैं और उलमाए दीन मानाए कुरान के मुहाफिज हैं, तो वो हिफ्ज करके एक जबर जेर पेश नहीं। आज भी दुनिया में कहीं भी आप सेव कर लीजिए डेटा, कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी, किसी भी USB में रख लीजिए, कहीं डिजिटल रख लीजिए, कुछ आग लग जाएगी, कुछ जो एरर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिफ्ज़े कुरान ऐसा जरिया, और उसमें भी एक नहीं, इतने
इस डेटा में एरर नहीं,
इसमें एरर नहीं आएगा, और आएगा तो दूसरा हाफिज मौजूद है भाई, खड़ा हुआ अगर तिलावत हो रही है किसी से गलती हुई तो पीछे दूसरा मौजूद है बताने के लिए, उससे होगी तो तीसरा मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया और उसका जरिया जाहिरी तौर पर ऐसा बना दिया कि उसको बिगाड़ कोई सकता नहीं। और माना है कुरान के मुहाफिज कौन है, ये उलमाए दीन, उन्होंने एक एक चीज का जैसे हजरत ने जो कुछ बयान किया उसका अगर खुलासा लेकर आ जाइए तो क्या हो रहा है, कुरान लिखना कैसे जो आपने बताया, इसका भी पूरा इल्म है कि आप कुरान को उसके खिलाफ लिख भी नहीं सकते। आज बहुत सारे जमाने हमारे उर्दू का ये हाल ये है कोई कैसे लिख रहा होता है, कोई कैसे लिख रहा होता है, पता नहीं आगे चल के क्या हाल होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन कुरान
बड़ा बुरा हाल होता
है, बुरा हाल है। लेकिन कुरान जो है जैसा 1400 साल पहले लिखा जा रहा था, आज भी वैसे ही लिखा जा रहा है।
हाँ।
जो आम और अरबी बोलचाल है लोगों की, उसमें बड़े तब्दीली आपने देखी होगी, लेकिन जो कुरानी अरबी है वो लिखी भी वैसे ही जा रही है। और फिर इल्म तजवीद की बात आ जाए, पूरा इस पे आला हज़रत की कुतुब और रसायल उठा कर देख लीजिए, दुआत कैसे अदा होना है, इस पे पूरा रिसाला आला हज़रत लिखते हैं,
साबित किया कि
साबित करते हैं
दुआत को दुआत पढ़ना है, ज़ाद नहीं
पढ़ना, दुआत नहीं पढ़ना, यानी एक एक वर्ड का प्रोनंसिएशन कैसे होगी इसको बयान किया जा रहा है। और ये पूरा तबातुर के साथ चला आ रहा है, तो हर चीज की हिफाजत है। और एक और बात भी, इसी तरह से तफसीर जो आला हज़रत ने बयान किया, और किस अंदाज से, मैं एक वाकया ऐड कर देता हूँ कि आला हज़रत ने बाकायदा तफसीर नहीं लिखी, लेकिन इस पर यह है कि सूरह फातिहा और सूरह बकरा की तकरीबन जो है वो 12 आयत की तफसीर आपने लिखी थी या मिली इतनी, बाकी मिल नहीं सकी क्या हुआ। और एक दफ़ा ताजुल फुहूल अल्लामा शाह अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उसके मौके पर आला हज़रत जब तशरीफ लेकर गए, तो वहाँ बदायूं शरीफ में आपने सूरह वद्दुहा की तफसीर पर मुसलसल 6 घंटे तकरीर की, वद्दुहा की तफसीर पर 6 घंटे तफसीर बयान करते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि इसकी तफसीर लिखने में बैठा था, 80 जुज लिख के छोड़ दी, 80 जुज कह लीजिए, 80 रजिस्टर, 80 रजिस्टर या 80 अबाब लिखकर मैंने छोड़ दिया। अब इतना वक्त कहाँ से लाऊंगे इसकी तफसीर पूरी,
हाय हाय हाय, अभी तो पूरी नहीं हुई,
नहीं हुई। अब एक सूरत की अगर आला हज़रत तफसीर लिखने बैठ रहे हैं तो इतनी वक्त हो गया, तो अब और भी तो खिदमतें करनी थी, और भी तो लोग आपके पास दीनी मसाइल पूछने आ रहे थे, तो आप कहाँ से जो है वो लिखते बाकी। और हाँ,
शान अहमद रजा है और ये शान कुरान भी है।
यहाँ पर जो एक बज़ाहिर तिश्नगी नजर आती है कि आला हजरत के नाम से कोई मौसूम तफसीर नहीं है, तो यहाँ एक और बात में मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अवाम ये समझती है कि तफसीर के नाम से किताब जब तक ना हो तो वो तफसीर नहीं है, ऐसा नहीं है। दीगर कुतुब में भी ज़िमनन भी कुरान मजीद की अगर कोई आलिम तशरी कर रहा है और वो तफसीर के दर्जे पर फायज है कि तफसीर कर सकता है, तो उसको तफसीर ही कहा जाएगा, अगरचे वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं हुई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अगरचे बज़ाहिर कई जिल्दों पर मुश्तमिल कोई तफसीर नहीं लिखी, लेकिन जो कुरान मजीद बुरहान रशीद का तर्जमा किया है ना, ये दर हकीकत बाद में आने वाली कई तफासीर के लिए गोया के एक शाहरा है। ये किस तरह है, यानी जो कुरान मजीद के तर्जमे की महारत रखते हैं, जो उलूम कुरान से वाबस्ता हैं, बिलखसूस जो दरस निज़ामी के तहत मुरवजा उलूम पढ़ाए जाते हैं, वो पढ़ने के बाद जब अरबी तफासीर का मुताला किया जाता है, उसके बाद इमाम अहले सुन्नत के तर्जमे को देखा जाता है, तो फिर ऐसा शख्स अवाम इसको कमा हकू समझ भी नहीं सकती और समझाया भी नहीं जा सकता, सिर्फ बयान ही किया जा सकता है। अहले इल्म ही जानते हैं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जो तर्जमा कुरान है, ये तर्जमा होने के साथ साथ तफसीर है, यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है, राह वाज़े की है। कुरान मजीद के कई ऐसे मकामात हैं रब तबारक व तआला की शान उलूहियत के हवाले से तर्जमा और तफसीर करने वालों ने माज़ल्ला ऐसे मानी बयान किए हैं कि एक शरीफ और एक मतलब इज्जतदार इंसान और मखलूक के लिए भी वो जेबा नहीं होते, रब तबारक व ताला के लिए ऐसे ऐसे कलिमात का बाज़ों ने इस्तेमाल कर दिया। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने शान उलूहियत वाली आयात, अंबियाए किराम के जो नामूस और उनकी इस्मत का जो एक मामला है, उन मकामात पर कुरान मजीद में जो फिकी अहकाम पर मुश्तमिल आयात हैं, ऐसे ऐसे टेक्निकल तर्जमे फरमाए हैं कि बाद के मुफस्सिरीन जब तशरीह करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ हमने किस राह पर जाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुरान मजीद की किसी एक आयत या एक कलमे के तहत 10-10, 12-12 अकवाल होते हैं तफासीर में। अब किस कॉल को लेना है, किसको नहीं लेना। कई ऐसे मकामात हैं कि कुरान मजीद के किसी एक मकाम पर किसी एक कलमे के तहत मुख्तलिफ मानी थे, हम अगर तफसीर की तरफ जाएंगे तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किस माने को हमने तरजीह देनी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उन मुतअद्दद मानी में से किसी एक माना को तरजीह देकर, और ये ऑन द स्पॉट हो रहा था जो तर्जमा हो रहा था, ये आला का कुरान का फॉर्म था, आला हजरत ने उन मुख्तलिफ मानी में से किसी एक माना को राजे माना को तरजीह देते हुए तर्जमे का हिस्सा बनाया। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के तर्जमा कुरान पर जिसने भी तफसीरी आशिये लिखे, आपके जो बड़े चहीते खलीफा हैं और शागिर्द हैं सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इन्होंने खजानुल इरफान लिखी, फिर इनके शागिर्द हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने कंजुल ईमान पर फिर नूरुल इरफान लिखी। इन दोनों हवाशी को देखा जाए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान का एक निखरा हुआ चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह इन तफसीरों से भी पता चलता है। कई मकामात पर सदरुल फाजिल ने और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर के दौरान ये बताया कि आला हज़रत ने इस मकाम पर जो ये तर्जमा किया है ना, तो ये फुलां मुफसिर का कॉल था और इस मकाम पर यही कॉल राजे था, यही दुरुस्त था, लिहाजा आला हज़रत ने वैसा ही तर्जमा किया। ये खजान इरफान और नूर इरफान में कई मकामात पर मिलेगा। फिर कंजुल ईमान, नूरुल इरफान और खजान इरफान का तीनों का फैजान लेते हुए अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم اتاری زیدہ لطفہ نے الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا، کنز العرفان جو کنز الایمان ہی کا فیض ہے، اور پھر جو
آسان ترجمہ ہے قرآن
جی، اور پھر تفسیر صراط الجنان جو آپ نے تحریر فرمائی، تو یہ ان بزرگوں ہی کا فیض چلا آ رہا ہے۔ تو صدر الافاضل کے لیے جو تفسیر کی راہیں آسان ہوئی، مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو قرآن کے فہم کو سمجھ کر تفسیر نعیمی بھی لکھی، نور العرفان بھی لکھی، اور قبلہ مفتی قاسم صاحب نے جو صراط الجنان لکھی، قرآن کے معنی کو بیان کیا، تو ان مفسرین کو جو فیض ملا ہے نا، دیگر علماء کے ساتھ ساتھ کنز الایمان کا فیض ملا۔
اور اشفاق بھائی
آسان تفسیر ہے، یہ کہہ لیجیے
ایک آسان تفسیر ہے، اور بڑا خوبصورت جملہ محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی کھچوچوی علیہ رحمہ کا کہ یہ کنز الایمان گویا اردو میں روح قرآن ہے۔ گفتگو کی اس کا خلاصہ آپ نے بڑا خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ اردو میں روح قرآن ہے، اور پھر جب آج آپ نے جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ فی البدی لکھا جا رہا ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ بڑی کتابیں لے کر اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوں، قرآن کا ترجمہ لکھنا ہے، اچھا بھائی کیا تفسیر ہے، اس کو دیکھ کر پھر کوئی لفظ لایا جائے، فی البدی آپ لکھوایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ جو تحریر کرتے تھے، اس کے بعد پھر دیگر تفاسیر وغیرہ سے اس کا جو مقارنہ کیا جاتا تھا، کمپیریشن کرتے تھے کہ کیا لکھا ہے مبصرین نے، تو وہ سب کا خلاصہ اور جو راج ترین قول ہوا کرتا تھا اس کے مطابق یہاں ترجمہ ہوا کرتا تھا۔ اور سید محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کنز الایمان کا ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس کو اٹھا کے دوسرا لفظ وہاں نہیں لایا جا سکتا۔ اب وہی ہے، علم والے جانتے علم والوں کی شان،
یہی بات،
اس کو تو بیان کرنا بھی مشکل ہے، عام آدمی بولے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ جانتا ہے کہ جو اس بحر کا غواص ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں دوسرا لفظ بھی نہیں آ سکتا۔
قرآن کی حفاظت کی آپ نے جیسے بات کی، جہاں قرآن پاک محفوظ ہے،
جی
قرآن پاک کے معنی محفوظ ہیں، الفاظ اس کے محفوظ ہیں، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، یہاں شان قرآن کے ساتھ شان محبوب بھی ہے،
جی
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ معجزہ ہے، تو اس معجزے کو بھی ایسا سلامت رکھا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے، یعنی اس جیتے جاگتے معجزے کو آج 1450 سال کے بعد بھی کم و بیش ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر بھی کوئی اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو وہ اس کی بدنصیبی ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو محبت ہے یہ بہت ضروری ہے، قرآن کی طرف توجہ، قرآن صرف پڑھنا یہی کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ قرآن پر عمل بھی ضروری ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسانا یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن سے محبت بڑھانے کے لیے صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سینے میں ہوگی تو قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کو سمجھا، قرآن پاک کو لوگوں تک سمجھایا، اور ایسے ایسے بعض اوقات مدنی پھول ملتے ہیں، آپ سے سوالات کیے جانے پر جو آپ جوابات میں آیتیں کوٹ کرتے ہیں تو بھی بعض اوقات عقل حیران رہتی ہے کہ یار یہاں پر اس جگہ پر اعلیٰ حضرت نے یہ آیت بیان کی، واقعی یہ تو بڑے بڑوں کے ذہن میں نہیں آئی، اور اہل علم بھی اس پر حیران ہوتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کس جگہ پر کون سی آیت کو بطور استدلال پیش کیا، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار انبیاء، سلطان انبیاء ہونے پر آپ نے جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس طرح سے کئی مقامات پر آپ سے جو سوالات پر آپ بطور دلیل آیت پیش کرتے تھے تو اہل علم بھی حیران ہوتے تھے۔ تو یہ صاحب قرآن کا ایسا ڈائریکٹ فیض ہوا کرتا تھا جو اعلیٰ حضرت کے سینے میں عشق رسول کی صورت میں نظر آتا تھا، اور آپ کی شاعری میں بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن قرآن کیا، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، یہ کوئی عاجزی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بات حق ہے کہ قرآن جب حضور کا مدح خواہ ہے تو ایک انسان، ایک عام بشر، ایک دوسرا بندہ کوئی حضور کی کما حق و تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی مقام پر کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کہیں پہ کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، تو کہیں کہتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اب یہ بھی تفسیر کے مدنی پھول ہیں، اس کی اگر وضاحتوں میں جائیں تو اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تین آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے، بلکہ دو تین شعر ایک ساتھ ہیں، اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، نارِ دوزخ کو چمن کر دے
سبحان اللہ،
بہارِ عارض ظلمتِ حشر کو دن کر دے نہارِ عارض۔ اس میں کہتے ہیں کہ جیسے قرآن ہے ورد اس گلِ محبوبی کا، قرآن پاک اٹھائیے آپ کو ہر آیت میں محبوب کی تعریف ملے گی، محبوب کی شان نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر کثرت سے فرماتا ہے۔ تو جیسے قرآن کا گویا ورد ہے محبوب کی باتیں کرنا، اور محبوب کو دیکھیں تو محبوب کا ورد ہے قرآن پڑھنا، جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ وقار عارض یعنی محبوب کے چہرے کی عظمتوں کو بیان کرنا۔ قرآن محبوب محبوب کرتا ہے اور محبوب قرآن قرآن کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بڑا پیارا شعر ہے جو آپ نے پڑھا، گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض،
کچھ تو ہے
کچھ تو ہے کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض، طرفہ عالم ہے وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر، مصحف پاک ہو حیران بہار عارض۔ اسی طرح میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض۔ یہ بڑے گہرے اشعار ہیں، ہر شعر کی وضاحت تو یہاں ہم کر بھی نہیں سکتے سچی بات ہے، لیکن بہرحال قرآن سے لگاؤ ایسا کہ قرآن پڑھتے ہوئے عظمت مصطفیٰ اگر سینے میں ہو تو قرآن بھی سمجھ آتا ہے اور مصطفیٰ بھی سمجھ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول کی آنکھوں سے قرآن پڑھنا نصیب کرے۔ اے کاش۔ کال شامل کرتے ہیں، گفتگو ہماری جاری رہے گی۔
عاشقوں کے امام پروگرام کی کیا بات ہے، آج کا موضوع امام احمد رضا اور علم قرآن چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا خوف خدا اور قرآن سے محبت، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔
قرآن سے محبت، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بھی قرآن کے اوپر کسی چیز کو رکھنے نہیں دیتے تھے، ہے نا، نہ کوئی کتاب نہ کوئی چیز۔ یہ بات بھی ہم نے علماء سے سنی اور آپ نے یہ سکھایا بھی کہ ترتیب کتب کیا ہے، یہ بھی قرآن سے محبت ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ؟
قرآن کی خدمت کرنا اور قرآن کے حوالے سے یہ سارا، جب آپ فتاوی بیان، آپ کے اگر آپ دیکھیں فتاوی رضویہ اٹھائیں تو اس کے اندر جب آپ دلائل قائم کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں،
بالکل،
پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف جائیں گے، پھر احادیث وغیرہ، پھر علماء کے اقوال لے کر آئیں گے، تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات جو ہے،
صدر الشریعہ کی بارے شریعت میں بھی یہی بات نظر آتی ہے
جی، تو قرآن کی آیات سے استدلال کرنا، اور بات وہی ہے کہ قرآن سے اصلی محبت تو یہی ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے اور قرآن کو آگے پھیلایا جائے، تو وہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی میں نظر آ رہا ہے، تو اسی کو ہم کہیں گے کہ قرآن سے محبت۔
قرآن پاک پر اعلیٰ حضرت کی نظر کیسی تھی، اور ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت نے ایک ربائی کہی ہے، اس میں قرآن پاک کی دو آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی کمال کی اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہو رہا تھا تو آپ نے جو ہے تقریباً 15-20 منٹ تک ایک جامع گفتگو فرمائی، بڑی کمال کی گفتگو، اور اس میں جو بیان فرمایا، اس کے بعد فقیر نے یہ ربائی پڑھی جو ایک یاد آئی، حضرت بھی اس پہ خوش ہوئے، سبحان اللہ کہا، اور پھر میں نے پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ جو میں 15-20 منٹ سے بیان کر رہا تھا نا، وہ اعلیٰ حضرت نے یہ
اللہ
چند سیکنڈ کی ربائی میں بیان کر دی۔
سبحان اللہ،
وہ کون سی ربائی ہے؟ وہ آتے رہے انبیاء
کما
قیل لہم، انبیاء آتے رہے جب جب انہیں کہا جاتا رہا، والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، اور خاتم ہونا، آخری ہونا، یہ آپ کا حق تھا کہ آپ خاتم ہیں، آپ آخر میں تشریف لائے۔ قرآن نے آپ کو کہا نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا، اب ان کے بعد کوئی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، نزول کا، قرآن کا، دیگر کتب و صحائف کے اترنے کا سلسلہ جب تمام ہو گیا تو آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم، یہ مہر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی صورت میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو ہم نے جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت کی قرآن سے استدلال کرنے کی جو مہارت ہے وہ بھی نظر آتی ہے، محبت صاحب قرآن، اور ختم نبوت پر اعلیٰ حضرت کا جو ایک مجاہدانہ کردار ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ
سب سے
آخری نبی، الحمدللہ۔ یہ نعرہ امیر السنت نے ہمیں عطا کیا، اور یہ نعرہ بچے بچے کو سکھائیں، سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ کچھ سوالات یہاں سے کریں شہباز بھائی
جی، لبائی
ہمارے عاشقان رسول، کوئی سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ لیتے رہیں، کچھ تحائف، کچھ گفٹس بھی دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم فرما لیا تھا؟ ابھی شاید بیان بھی ہوئی ہے وہ عمر، کتنے سال کی عمر میں؟ جی کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم فرما لیا تھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فیضان رضا تاری، اعلیٰ حضرت نے 4 سال.
چلے ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں.
جواب پر ان شاء اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبردست کتاب شان مصطفیٰ پر 12 بیانات کتاب تحفے میں پیش کی جا رہی ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی باتیں ہوتی رہیں گی. عاشقوں کے امام پروگرام ہمارا جاری رہے گا. حاجی آصف عطاری سے منقبت اعلیٰ حضرت پر کچھ اشعار سنتے ہیں.
واہ واہ سبحان اللہ، تو نے بال دل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے بال دل کو مٹایا اے امام احمد رضا، واہ سبحان اللہ، اے میرے احمد رضا، اے میرے احمد رضا، اے میرے احمد رضا، اے میرے احمد رضا، زور باطل کا ضلالت تھا دم ہی ہند میں، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، رضا پیارے میرے احمد رضا، اہل سنت کا چمن پر سبز تھا شاداب تھا، اہل سنت کا چمن پر سبز تھا شاداب تھا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشش دلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشش دلا،
علم کا چشمہ ہوا
جان تحریر میں علم کا چشمہ ہوا موج زل تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا میرے امام احمد رضا بدل گائے خدا تاجز کی دعا ہے بدل گائے خدا عاشق کی دعا تجھ پہ غور کے مت کسایا اے امام احمد رضا اے رضا میرے رے امام احمد رضا پیارے رے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا سبحان اللہ واہ سبحان اللہ
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاشقوں کے امام احمد رضا خان پروگرام جاری ہے راشد مدنی بھائی اعلیٰ حضرت کی قرآن پاک سے محبت اور خدمات قرآن آج ہم نے سنی اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں مختلف اس حوالے سے ان کا بھی کچھ اگر نام وغیرہ کچھ تفصیلات ہمارے ناظرین سنیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں ان کتابوں کو حاصل بھی کریں پڑھیں تو بھی ہمیں بھی فائدہ ہو
جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کے کلمات اور قرآن مجید کے کی خدمت کرنے والے علماء میں امام علیہ سنت کا ایک چمکتا دھمکتا نام ہے تو قرآن سے ریلیٹڈ مختلف علوم پر جب امام علیہ سنت کی بارگاہ میں سوالات کیے گئے تو آپ نے ان سوالات کے جوابات میں بعض اوقات مختصر جواب دیا اور بعض اوقات تفصیلی فتاوی اور تصانیف اور رسائل تیار فرمائے ہیں چند رسائل کا میں ذکر کروں گا اور یہ مختلف علوم و فنون کے اعتبار سے ہیں علم کلام میں علم عقیدہ میں ایک بحث ہوتی ہے قرآن مجید اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے کلام نفسی لفظی کی تحقیق اب یہ ایک علمی گفتگو ہے اس کو مزید اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی بہرحال یہ تقسیم درست ہے یا نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا کیا موقف ہے اور قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کی عظمت و شان کیا ہے اور کلام الہی اور قرآن مجید کے حوالے سے اسلامی نظریہ کیا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کو امام علیہ سنت نے بیان فرمایا عربی زبان میں ایک عربی عالم تھے ان کی فرمائش پر امام علیہ سنت نے یہ تصنیف فرمائی اور الحمدللہ المدینۃ العلمی اسلامک ریسرچ سینٹر میں اس کتاب پر کام ہوا اور بڑے شاندار انداز میں یہ چھپی ہے اور عرب دنیا سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو شائع کروایا ہے اس کا نام ہے انوار المنان فی توحید القرآن اچھا اسی طرح قرآن مجید جمع کس طرح ہوا اس کی تالیف کس طرح ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اثر پر قرآن نازل ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے وہ اس کو یاد کرتے مختلف چیزوں پر لکھا جاتا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن مجید جمع ہوا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن کی تدوین اور جمع ہونے کا معاملہ ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جامع القرآن کا ٹائٹل یہ خصوصیت کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا حالانکہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد قرآن کو جمع کروانے والے صدیق اکبر ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مخلوق میں سب سے پہلے قرآن کے جامع یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں کہ قرآن کا حقیقی جامع یہ رب تبارک و تعالیٰ ہے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کیوں کی جاتی ہے اس کی تفصیل کیا ہے یعنی قرآن کس طرح جمع ہوا علوم قرآن پر جب کتابیں لکھی گئیں تو یہ ٹاپک سر فہرست ہوا کہ قرآن کس طرح کتابی شکل میں آیا اعلیٰ امام علیہ سنت نے اس کی پوری ڈیٹیل لکھی پورا رسالہ جو فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں موجود ہے جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان کہ قرآن جمع کس طرح ہوا اور جمع قرآن کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کس اعتبار سے کی جاتی ہے؟ اچھا قرآن مجید کی بعض آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، یعنی بالکل ان کے معنی واضح ہیں ہر خاص و عام کے لیے تفسیر کے تحت، لیکن قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ یا تو ان کے لفظی معنی ہی معلوم نہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، اور بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کا لفظی مطلب تو معلوم ہے لیکن اگر ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا جائے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، اور کئی اسلامی عقائد و نظریات اور خود قرآن ہی کی آیتوں کے منافی ہوتا ہے. اب ان آیات کو آیات متشابہات کہا گیا، اور مفسرین نے اس پہ پھر دو طریقے اختیار فرمایا. جو پہلے کے علماء ہیں ان کا مسلک مسلک تفویض تھا کہ اس کلام کی کیا مراد ہے، رب اور اس کا محبوب جانے، ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے. لیکن بعد میں عوام کی آسانی کے لیے کہ عوام ان آیات کو ان کلمات کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہو، تو قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے، دیگر شرعی دلائل کے ذریعے ان کی کچھ تاویلات بیان کی ہیں جس کو مسلک تاویل کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید کی متشابہ آیات کی تفسیر کس طرح کرنی ہے؟ یا تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تفسیر لکھی نہیں لکھی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تفسیر لکھنے والوں کے لیے اصول مرتب فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک پوری کتاب تحریر فرمائی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جسم و جسمانیت کی نفی پر، اور اس میں آپ نے آیات متشابہات کی تفسیر کرنے کے اصول و قواعد کو بیان فرمایا. اس کا نام ہے قوائر القہار علی المجسمۃ الفجار. اچھا اسی طرح علم تجوید کے حوالے سے دو رسالے ہیں، فتاوی الرضویہ کی چھٹی جلد میں الجام الصاد عن سنن الضاد نعم الزاد لروم الضاد، لفظ الضاد کا تلفظ کس طرح کرنا ہے اور اس کے تلفظ میں اگر بگاڑ آیا تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا، اس پر اعلیٰ امام علیہ سنت نے تحریر فرمایا. اچھا قرآن
ہاں اس کی بھی اصلاح ہو جائے. بعض لوگ اسی غلط فہمی میں آ کر سورہ فاتحہ کو بھی غلط پڑھتے ہیں، اور ولضالین جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. مسلک اعلیٰ حضرت اور درست موقف اور درست بات کیا ہے یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ ولضالین. تو جو ولضالین پڑھے گا یہ اپنی نماز کو بھی خراب کرے گا، سورہ فاتحہ کو بھی خراب کرے گا.
اچھا رسم القرآن کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید کی کلمات کو لکھنا کس طرح ہے، تو اس پر اعلیٰ نے پوری کتاب تحریر فرمائی ہے جالب الجنان فی رسم احرف من القرآن. قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، جو ذکر کیا گیا کہ تبیان لکل شے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے تبیان ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم و عرفان اور احادیث کی روشنی میں صحابہ اور ان کے جانشین جو علماء ہیں ان کے لیے پھر درجہ بدرجہ ان کے فہم، ان کی استعداد اور علمی صلاحیت اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے علماء کے لیے قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے. اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پوری کتاب تحریر فرمائی انباء الحی ان کلامہ المسون تبیان لکل شیء. اچھا قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض غلط عقیدہ نظریہ رکھنے والے انہوں نے الٹرا ساؤنڈ اور اس طرح کی جو ایجادات ہیں ان کو لے کر معاذ اللہ ان آیات پر اعتراض کیا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی تو اس چیز کو جان لیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنے ساتھ خاص کر کے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، علوم ارحام رحم میں کیا ہے، یہ رب ہی جانتا ہے. تو اس کی اعلیٰ امام علیہ سنت نے ان آیات کی تفسیر، تشریح اور مراد کو بیان فرمایا. پوری کتاب ہے جو فتاوی الرضویہ شریف کی 26 جلد میں موجود ہے السمسام علی مشککن فی آیت علوم الارحام. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو آپ کے افضل ہونے پر قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ سے علماء نے استدلال پیش کیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سورہ حجرات کی جو آیت مبارکہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ان دو آیات کی تفسیر اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں پوری کتاب تعریف فرمائی، جس کے ذریعے ان دو آیتوں کی تفسیر بھی فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اجماعی اور قطعی عقیدے کو بھی بیان فرمایا، اور اس کے ضمن میں تفسیر کے کئی اصول بیان فرمائے، اور قرآن کی کون کون سی تفسیر کی کتابیں معتبر اور مستند ہیں، ان کا منہج، ان کا اسلوب کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بیان کیا. یعنی آج جو تخصص بھی تفسیر کروایا جاتا ہے جن اہل سنت کے مدارس میں، تو وہاں بالخصوص اس رسالے سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنی کس طرح ہے، قرآن کو سمجھنا کس طرح ہے، اس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس رسالے میں بیان کیا. اچھا سورہ فاتحہ دیکھیں آپ، بظاہر دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، عقائد کا بیان ہے، قیامت کے دن کا بیان ہے، انعام یافتہ افراد اور جن پر غضب ہوا ان کا بیان ہے. بظاہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں تذکرہ نظر نہیں آتا، بظاہر نام بھی نہیں آتا، لیکن چونکہ قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا پر مشتمل ہے، جہاں سے دیکھیں اگر عشق کی نگاہ سے دیکھیں، اصول و قواعد کی زبان میں اور نظر سے دیکھیں، تو ہر جگہ ہی ہر آیت کے تحت ہی عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے سوتے پھوٹتے ہیں. تو امام علیہ سنت نے سورہ فاتحہ کی تفسیر نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور فضائل کے تناظر میں جب لکھی تو کتاب تعریف فرمائی، یعنی یہ سورہ فاتحہ کی گویا کہ پوری تفسیر ہے. النفحۃ الفائحہ من مشک سورۃ الفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ کی مشک سے اٹھنے والا خوشبو کا ایک جھونکا. اچھا اسی طرح
کس جلد میں ہے؟
یہ فتاوی رضویہ میں موجود نہیں ہے.
اچھا اس کے الگ سے ہے.
اسی طرح ایک سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کی تشریح پر ایک شرعی حکم کو آپ نے واضح فرمانا تھا، تو قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کی ایک آیت کی تفسیر میں اعلیٰ نے پوری کتاب تحریر فرمائی جو فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے. المحجت المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ. اور ختم نبوت کا جس طرح ذکر ہوا تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا بیان فرمایا، اور اس میں جو کلمات ہے ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، اس لفظ خاتم النبیین کی صرف تشریح میں، صرف اس ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے کہ النبیین پر جو الف لام آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اعلی حضرت امام علیہ سنت نے سورہ احزاب کی تفسیر نہیں، آیت نمبر 40 کی تفسیر نہیں، صرف خاتم النبیین قرآن کے ان دو کلمات کی تفسیر میں پوری کتاب تحریر فرمائی ہے جو فتاوی رضویہ شریف کی 14 جلد میں موجود ہے، المبین ختم النبیین. اور آخر میں ایک اور کتاب کا حوالہ ذکر کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ کا بیان جب امام علیہ سنت نے فرمایا تو پوری ایک کتاب تحریر فرمائی، تمہید ایمان بھی آیات قرآن.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح جب شان رسالت پہ بات ہوتی ہے تو بھی قرآن پاک کی جو آیتوں کے انبار آپ نے لگا دی ہے، اور تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ ہمیں مسلک رضا پر ثابت قدم رکھے. اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کی کتنی اہمیت اور کتنی امپورٹنس ہے؟ آخری سوالات میرے چل رہے ہیں.
جی وہ گفتگو میں ہم پہلے بھی اس کو شامل کر چکے تھے کہ جب تفسیر کے ضمن میں ہم نے بات کی کہ تفسیر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ نہیں لکھی، تو علماء نے یہی کہا کہ آپ نے اگر تفسیر دیکھنی ہے تو ایک جامع ترین تفسیر کے اس تمام تفاسیر اٹھائیے، اس میں راجع ترین جو قول نظر آئے گا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان، وہ گویا ایک جامع ترین تفسیر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور وہی محدث اعظم ہند کا جو قول تھا کہ یہ اردو زبان میں روح قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، تو آپ نے اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تفسیر تو اس کے لیے ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے. پھر حواشی وغیرہ بھی جو اعلیٰ حضرت کے، آخر اعلیٰ حضرت کا ہی فیضان ہے نا آگے جا رہا ہے، جو نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ خزائن العرفان لکھتے ہیں یا ان کے خلیفہ آتے ہیں مفتی احمد خان نعیمی وہ لکھتے ہیں نور العرفان، یا تفسیر نعیمی آتی ہے، یا پھر آگے چلتا ہوا اور فیضان آگے آتا ہے اور سرات الجنان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ وہی فیضان اعلیٰ حضرت چلتا چلا جا رہا
ہے. ہر گھر کی ضرورت ہے کنز الایمان، یہ ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی نے اور امیر علیہ سنت نے جس قدر کنز الایمان کو پروموٹ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس صدی میں کسی نے کیا ہو بلا مبالغہ. امیر علیہ سنت کے آپ کو تقریباً ہر بیان میں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کا، اعلیٰ حضرت کا یہ تذکرہ ملتا تھا ملتا ہے.
کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کے توسط سے اب بہت سارے سن رہے ہوں گے، حضرت نے ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو بھی کی، کیسے کیسے اعلیٰ حضرت نے رسائل لکھے، بعض کا تو انہوں نے خود فرمایا کلام نفسی لفظی، اس میں کیا موقف کیا نہیں، کچھ تو یہ لفظی سن کے بولیں گے یہ کیا آ گیا. چلیں بھائی وہ بڑے علوم کی بات ہے، لیکن یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی سب کچھ دے رہی ہوتی ہے. آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہے تو آئیے جامعۃ المدینہ موجود ہے، وہاں پہ عالم بنیے مفتی بنیے، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اور اتنا آگے نہیں جاتے تو کم از کم اتنا تو ہم اس پروگرام کے توسط سے لے سکتے ہیں کہ ہم جس کنز الایمان کو کر رہے ہیں اس کو پڑھیں تو صحیح، تعریف تو کر لیتے ہیں.
ایمان کا ویسے مطلب کیا ہے؟
ایمان کا خزانہ، کنز الایمان
کنز معنی
خزانہ اور ایمان کا خزانہ،
ایمان کا خزانہ. واہ
اشفاق بھائی، یہاں کنز الایمان کے حوالے سے ایک میں چیز بیان اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو، کنز الایمان ویسے کئی جہتوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، مختلف عنوانات کے تحت اس کی تشریحات اور اس کے محاسن کو بیان کیا گیا ہے. کنز الایمان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن لفظی ترجمہ بھی ہے اور بیک وقت با محاورہ ترجمہ بھی ہے.
با محاورہ
ہم کہیں گے کہ ایک ہی وقت میں کسی عبارت کا لفظی ترجمہ بھی ہو رہا ہے با محاورہ بھی ہو رہا ہے، کیسے؟ تو یہ کنز الایمان میں کئی مقامات ہیں، ایک مقام کی میں نشاندہی کروں گا. آپ واقعتاً کہیں گے کہ یہ قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہے با محاورہ بھی ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت چونکہ اردو ترجمہ کر رہے ہیں، اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، تو اردو کے محاوروں کو آپ نے پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کیا، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا جز ہے وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اب کلمے کا مطلب کیا ہے؟ بات، اس کو بات کو اردو میں بول بھی کہا جاتا ہے. علیا اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے بلند، اور بلند کو بالا بھی کہا جاتا ہے، بالا کا مطلب بھی بلند، بلند و بالا. اچھا اس کا لفظی ترجمہ بن رہا ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے. یہ بھی لفظی ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی اس آیت مبارکہ کے جس کا لفظی ترجمہ کیا, لیکن وہ لفظی ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کا ایک محاورہ بھی بنتا ہے. جب کسی کی مطلب عظمت و شان کے ڈنکے بج جاتے ہیں, کہتے ہیں فلاں کا تو بول بالا ہو گیا. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں وکلمت اللہ ہی الاولیا, اللہ ہی کا بول بالا ہے.
سبحان اللہ, لفظی بھی ہو گیا محاورہ, کیا بات
ہے.
یک وقت ہے واقعی, بول بالا یہ مل کر ایک محاورہ ہے, اور کلمہ کے ترجمہ بول
بول اور بالا اولیا کا,
بالا اولیا کا ترجمہ کمال ہے.
اردو ادب کی چاشنی جسے کہہ لیں نا, وہ بھی اس کے اندر آ گئی,
چاشنی آ گئی. اعلیٰ حضرت تو زبان دان تھے, کمال کے زبان دان. شاعری کیسی؟
شاعری میں وہی نا, ایک طرف اگر آپ علم عروض لیں, ایک دفعہ تھوڑا بہت ہوتا ہے ایک کو, تو یہ علم عروض کی اگر کتاب آپ اٹھائیں اور یہ کس طرح وہ تختی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے, تو آدمی کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں, چکر آتے ہیں. تو وہی میرے ساتھ ہوئے, میں بند کر دو, یہ تو اتنا مشکل کام ہے,
بہت مشکل ہے.
اور وہ علم کو اس طرح اشعار کو بنانا,
فن کے بادشاہ ہے
جی. اور اس میں پھر اعلیٰ حضرت آیات کو لے کر آ رہے ہیں اور اس سے معنی لا رہے ہیں, اور وہ جو آپ نے اشعار بہت سارے بیان کیے, تو آدمی دنگ رہ جائے.
کچھ اشعار میں چاہوں گا راشد بھائی بھی بیان کریں کہ اعلیٰ حضرت کی قرآن کی
قرآن فہمی ہے نا, اشعار کو اس انداز
اور پھر اشعار میں ان کو, میں نے تو کچھ بھی بیان نہیں کیا, کچھ حضرت بیان کریں گے. پھر آصف بھائی سے ہم سنیں گے کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات
رضا سے
بوستا, بلکہ ابھی ابھی سنائے حضرت یہ شعر اعلیٰ حضرت کی. پھر ہم کچھ اشعار میں قرآن کی آیتیں کیسے آپ نے موتی کی طرح پرو دی.
بے شک,
گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا,
راشد بھائی. جی, اعلیٰ سنت کی فن شاعری اور اس کے تحت پھر قرآن و حدیث کا رنگ, یعنی علماء بیان فرماتے کہ ہدایت بخشش کے ایک ایک شعر کو دیکھتے چلے جائیے, یا تو قرآن کے کسی آیت کی تفسیر بنتی ہے یا اس کی طرف اشارہ, یا کسی حدیث کا مفہوم, یا کسی صحابی کا قول, یا کوئی اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے. یعنی دین کے علوم و فنون اور دین کے علوم و عرفان سے باہر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شاعری نہیں ملے گی. اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختلف اعتبارات سے ہدایت بخشش کو لیا جا سکتا ہے. آپ کہیں گے علوم قرآن اعلیٰ, پھر ہدایت بخشش شاعری. جی ہاں, ہدایت بخشش میں بھی قرآن کا ایسا فیضان نظر آتا ہے کہ سبحان اللہ, بعد میں آنے والے شعراء کے لیے بھی یہ دیوان جو ہے یہ ایک مشعل راہ ہے کہ قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے اور قرآن کے تابع رہ کر کس طرح شاعری کرنی ہے. تو قرآن مجید کے جو عقائد و نظریات ہیں, قرآن مجید کے جو واقعات ہیں, قرآن کے مضامین ہیں, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مختلف کلمات الفاظ کے ساتھ تعبیرات کے ساتھ منظوم ان کو کرتے ہیں, اشعار کی صورت میں لاتے ہیں. یہ تو دیگر شعراء کے کلاموں میں بھی ملتا ہے, لیکن امام علیہ سنت کے کلام کی ایک اسپیشلٹی سمجھیں جو دیگر شعراء کے کلاموں میں بہت کم ملتی ہے, وہ کیا ہے؟ سنت اقتباس, کوٹیشن. یعنی کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا آیت کے کچھ کلمات یا کوئی حدیث پاک یا حدیث پاک کے کچھ کلمات کو اشعار میں لے کر آنا یا کلام میں لے کے آنا, کلام خواہ منظوم ہو یا نثر کی صورت میں ہو, لے کے آنا, یہ سنت اقتباس کہلاتا ہے. اب وہ مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین جو بالخصوص قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, اور بالخصوص وہ جو حفاظ قرآن ہیں, ان کے سامنے اب میں اعلیٰ امام علیہ سنت کے کچھ اشعار پڑھوں گا. نعتیہ اشعار بھی ہیں, منقبتیں بھی ہیں, رب کی حمد و ثنا کا معاملہ بھی ہے, لیکن وہ دیکھتے جائیں گے کہ اگرچہ ان کو وہ معنی سمجھ نہ آئے, لیکن ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن مجید کی آیات کی کلمات آ رہے ہیں.
کوئی آیات
سنت اقتباس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو جب جمع کیا گیا, ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 143 یعنی 143 اشعار ایسے آپ کے دیوان میں پائے جاتے ہیں کہ جن میں سنت اقتباس ہے کہ قرآن یا حدیث کے کلمات کو آپ ذکر کرتے ہیں. کچھ کی مثال پیش کرتا ہوں. اچھا, بعض تو آیات یا احادیث ایسی ہیں کہ پوری آیت یا پوری حدیث جو ہے اعلیٰ حضرت پورے شعر کا ایک مصرع بناتے ہیں. ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا, لأملأن جہنم, رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ازلی ہے کہ میں جہنم کو ضرور بھروں گا, جو اللہ کے محبوب کے نافرمان اور گستاخ ہیں ان سے جہنم بھری جانی ہے. تو آج معاذ اللہ اگر کوئی گستاخی یا بے ادبی کر رہا ہے, اگرچہ اسے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ جو کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے تو یہ وعدہ الہی کے مطابق ہو رہا ہے، یہ
رب اسی سے تو بھری جانتی،
یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا، تو یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہونا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس آیت کی کلمات کو اور اس کی گویا کے تشریح بھی کرتے ہیں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے گستاخ ہے تو معاملہ کیا ہے. فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا ابس بد عقیدہ ہونا تھا. اچھا اسی طرح ایک مقام پر امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والدحا حجرات الم نشرح سے، پھر یعنی قرآن مجید کی تین صورتوں کا گویا کے ذکر ہو گیا، والدحا حجرات الم نشرح سے پھر مومنو اتمام حجت کیجئے. وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر ہو کر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کی بارگاہ میں بخشش کا حکم ہے، ولو انہم اذ ظلموا، امام علیہ سنت اس آیت مبارکہ کا ایک جز ذکر کرتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جا او کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. قصیدہ معراجیہ میں آپ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمان جلال ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس کا اقتباس کرتے ہوئے فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور ایک جو رباعی آپ نے پڑھی، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم.
کسی نے کیا خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت کی منقبت میں،
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، 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 یا خدا چلے اخلاص پر تابد بد، میرا تاجِ شریعت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے.
اے مسلمان کیوں پریشان ہے، رہبر کو تیری ظلمان،
قدم پر تیرا کہبان ہے، قدم پر تیرا کہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت 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 سلامت رہے.
تارا فیض رضا رضا تالا تارا ہو، منکروں کے ذکر کو
مت رہے.
حضرت سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے اللہ پاک پوچھے گا کہ اے آل رسول کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ احمد رضا کو لے کر آئے. ایک پیر اپنے مرید کے لیے ایسا کہے بہت بڑی بات. تو اسی کو شاعر کہتے ہیں،
روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول بول رسول دلایا کیا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول بول رسول دلایا کیا کیا، بول بول رسول دلایا کیا دلایا یا احمد رضا یا خدا یہ امانت نہ سلامت رہے مسلک آلہ حضرت سلامت رہے مسلک آلہ حضرت سلامت رہے
رضا
رضا رضا رضا احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا